الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. رمضان المبارک کی آمد قریب ہے، رجب کا بھی پہلا عشرہ تیزی سے تکمیل کی طرف ہے. اس رمضان کی تیاریاں جیسے کہ گزشتہ نشستوں میں اس پر بھی گفتگو ہوئی اور یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان کی تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری ہے کہ جس قلب میں انوارات کو بسانا ہے اور جس رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے اس کی تیاری یوں کی جائے کہ گناہوں سے توبہ پہلے ہی کر لی جائے تاکہ گناہ سے توبہ کر کے قلب پاک صاف ہو. اس کے بعد رمضان شریف کے جو انوارات و برکات ہیں ان انوارات کو تو برکات سے ہمارا دل نور سے منور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقویٰ کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمارے دل میں متجلی ہو جائے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی تیاریوں میں سے ایک اہم تیاری یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک اپنے شیخ کے ساتھ گزارو، یہ بھی اس کی ایک اہم تیاری ہے. یہ جو آیت آج پڑھی کہ شاہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، بلکہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ جو کتب ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تورات، زبور اور انجیل، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی. لہذا روایت میں اس طرح ہے کہ صحیف اول تاریخ کو، تورات 6 رمضان کو اور انجیل 13 رمضان اور ایک روایت میں 18 رمضان، اور اسی طریقے سے زبور کے بارے میں 12 رمضان کو فرمایا. اور قرآن کریم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی بہت واضح فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، کہ رمضان قرآن کریم میں نازل ہوا، اسی مہینے میں قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا. اور سورہ قدر کے اندر اس کو اور واضح اس طرح کیا گیا کہ وہ رمضان لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور لیلۃ القدر اس لیے بعضوں نے یہ بھی کہا کہ 23ویں شب میں، بعضوں نے کہا کہ 24 تاریخ کو، اس لیے بعض حضرات کے نزدیک رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے وہ 23 تاریخ مستقل لیلۃ القدر کے لیے ہے. بہرحال اگر کوئی آخری عشرے میں محنت کرے، ہر رات کو محنت کرے، اور اس محنت میں آسانی یہ ہے کہ صرف اتنا کر لے کہ گناہوں سے بچے تو برکات رمضان سے مالا مال ہو جائے گا. اور رمضان کی راتوں میں تو ویسے ہی یہی ہوتا ہے کہ مغرب سے چونکہ رات شروع ہو جاتی ہے, انسان افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھتا ہے, کچھ معاملات کرتا ہے, کچھ آرام کر کے تھوڑا سا, پھر عشاء کی تیاری, اس کے بعد تراویح کا نظم ہوتا ہے رمضان میں. تو یہ خود ہی عبادات میں لگا کے رکھا, اس لیے پھر ہمارے بزرگوں کا یہ ذوق رہا کہ امت کی کمزوریوں کو دیکھ کر سمجھاتے کے بجائے, کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ بجائے اس کے تم پوری رات جاگو, تھوڑی دیر عبادت کر کے گناہوں سے بچنے کے لیے سو جاؤ, اور تھوڑی دیر آرام کر کے ہمت چستی اور چوکس ہو کر پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھو. تہجد کی کچھ نمازیں, کچھ ذکر, کچھ مناجات, کچھ آہوزاری, کچھ آہو نالا, کچھ اپنے رب سے کچھ اپنی بے قراری کو پیش کرو, پھر سحری کرو اور فجر کی تیاری کرو, فجر کی نماز پڑھو, موقع نکال کے قرآن کریم کی تلاوت مناجات مقبول پڑھ لو. اس طرح شب گزر گئی, فجر پڑی اور شب گزر گئی. تو اگر اور یہ ایسے معمولات ہیں کہ جو روزانہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ روزانہ جاگنا اس زمانے میں کمزوری کی وجہ سے مشکل معلوم ہوتا ہے, تو روزانہ بیدار نہ ہو, لیکن اگر روزانہ ایسے معمول کرے, کچھ کام کرے کچھ آرام کرے, کچھ کام کرے کچھ آرام کرے, تو اس طرح سے اگر مل جل کر کرے گا تو دن کے کاموں میں بھی مشکل نہ ہوگی, صحت بھی متاثر نہ ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی برکات رمضان اور برکات لیلۃ القدر سے بھی مستفیض بھی ہو جائے گا اور مستفید بھی ہو جائے گا, مستفیض بھی ہوگا اور مستفید بھی ہوگا. یہ طریقہ کار آسان سکھایا. تو کسی رات میں لیلۃ القدر سے انشاءاللہ محرومی نہ رہے گی, کیونکہ ہمارے پاس وہ قلب تو نہیں ہے کہ جو قلب اس چیز کا ادراک کرے, جو اولیاء اللہ کا حساس قلب ہوتا ہے کہ جو ادراک کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت ملے گی تو قلب کو اس کا ادراک بھی شروع ہو جائے گا. تو فرمائے کہ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا, اس لیے اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص جوڑ رکھا. لہذا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے سید الانبیاء, دور فرماتے تھے سید الملائکہ کے ساتھ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے. قرآن کریم کا دور اس کو کہتے ہیں کہ ایک سناتا ہے دوسرا سنتا ہے, دوسرا سناتا ہے پہلا سنتا ہے, یہ دور ہے. اور آج تک بھی حفاظ کا یہ معمول ہے کہ ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے, یہ دور کہلاتا ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو رمضان شریف کو قرآن کریم اور رمضان شریف کا یہ ایک خاص ساتھ ہے جس کو اللہ نبی تعالیٰ نے بھی فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. آگے فرمایا ھدی للناس, یہ جو قرآن کریم ہے یہ انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور وبینات من الہدا والفرقان, اور کھلی کھلی دلائل, کھلی ہوئی باتیں, واضح اور آسان باتیں ہیں جو ہدایت کے لیے. اور فرقان, یعنی فرقان کہتے ہیں اس نور کو, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے فرقان اس نور کو کہتے ہیں جو فارقم بین الحق والباطل ہو, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. تو یہ نور فرقان کا بھی ذریعہ, تو ہدایت بھی ہے انسانیت کے لیے, اور ہدایت کی کھلی کھلی دلائل اس کے اندر موجود ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ جس کو بیان کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ہدایت کیا چیز ہے, جس کو ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, یوں بھی کہتے ہیں کہ کافروں کو ہدایت دے. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم جو ہمیں سکھایا ہر رکعت میں، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمی پڑھی ہے، تو ایک اللہ والا بھی آیت پڑھتا ہے، ایک عالم بھی پڑھتا ہے، ایک فاسق بھی پڑھتا ہے. تو فاسق کے لیے ہدایت کے کیا معنی ہیں، ایک عالم کے لیے ہدایت کے کیا معنی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ مارے تو ان کے لیے ہدایت کے کیا معنی ہیں. جیسے سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ آپ کو سیدھی راہ دکھائی. تو ہدایت سمجھ میں آ جائے تو بات بہت سارے قرآن کریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت واضح فرمایا انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور دوسری طرف نبیوں کی طرف بھی نسبت کی کہ ہدایت والے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ہدایت ہم دیتے ہیں، اور دوسری طرف نبیوں کے لیے بھی فرمائے کہ ہدایت وہ دیتے. تو بظاہر تو تعارض معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف تو بالکل نفی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہدایت کا مرکز بھی فرما دیا کہ ہدایت وہ دیتے ہیں. ادھر بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائے، یہ بھی مولوی صاحب ہیں، مہمان آئے دوسرے جگہ سے. تو سب سے پہلے ہدایت کو سمجھیں کہ ہدایت، اس لیے علماء نے ہدایت کی تین قسمیں لکھی ہیں. ایک قسم تو تمام مخلوقات کے لیے عام ہے. پہلے تو ہدایت کو سمجھیں. ہدایت کہتے ہیں کہ کسی کو نہایت مہربانی سے، محبت سے، نرمی سے منزل مقصود کی رہنمائی کرنا. اس کو ہدایت بولتے ہیں. آسان تعریف ہے نا. یہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں اس کو فرمایا کہ منزل مقصود تک کسی کی مہربانی سے رہنمائی کرنا، یعنی اس کو رستہ دکھانا، اس کو ہدایت بولتے ہیں. یہ ہدایت کی تعریف ہو گئی کہ منزل مقصود تک مہربانی سے راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، یعنی راہ دکھانا، اس کو ہدایت کہتے ہیں. یہ آسان بات سمجھ میں آ گئی نا. یہ تو ہدایت اتنی ایک آسان چیز. دوسری بات، اچھا اس میں چونکہ منزل مقصود کا ذکر ہے تو منزل مقصود ہمارا کیا ہے؟ ہمارا منزل مقصود ہے آخرت، اللہ کی ذات، یہ منزل مقصود ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ کیونکہ مقصد زندگی کو سمجھے گا تب بات آگے آسان ہوگی، اور اگر مقصد زندگی کو نہ سمجھا تو کیسی مشکل پیش آئے گی. اس لیے مقصد زندگی اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی ہے. اب یہ جو ہدایت ہے، یہ اس کی تین قسمیں بیان کی ہیں. ایک تو ہدایت ہے جو عام ہے تمام مخلوقات کو، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ خاک و آبو آتش بند ان با من نتو مردہ با حق زندان، کی جو آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ آگ ہے، یہ سب کے سب، یعنی جتنی مخلوقات ہیں جو ہماری نظر میں مردہ معلوم ہوتی ہے. فرمایا کہ تمہاری نظر میں تو مردہ ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب زندہ ہیں. اس لیے ایک ہدایت یوں عام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو بھی ہدایت دیتے ہیں، یعنی ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. جیسے ایک پودا لگا، وہ پودا بڑھتے بڑھتے درخت بن گیا. اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی پر اس کو منطبق کر لیجئے اور اپلائی کر لیجئے. تو ایک تو ہدایت ہے جو کہ عام ہے، ہماری نظر میں یہ مخلوقات مردے کی طرح ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے. یہ سمندر، یہ ہوا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ درخت، مچھلیاں، یہ پرندے، یہ چرند، درندے، ایک ایک مخلوق. جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا واقعہ نا، ایک دفعہ لشکر سے علیحدہ ہو گئے، جنگل میں بھٹک گئے، تشریف لے جا رہے تھے، شیر سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، مجھے رستہ دکھاؤ. اب شیر دم ہلا کر آگے آگے چلنے لگا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے. سبحان اللہ. تو دیکھیے وہ شیر بھی رہنمائی کا ذریعہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ عزرائیل علیہ السلام نے وہ جو ایک بچے کی جان قبض کی، ایک دریا، ایک کشتی میں، دریا میں ایک کشتی تھی، اس میں جتنے لوگ تھے سب کی جان قبض ہوئی، روح کو قبض کیا، وہ کشتی ٹوٹی. ایک تختے پر عورت تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دودھ پیتا، شیر خار بچہ. اس بچے کو جب تھوڑا سا سیلاب کو ٹھہرا ہوا، حکم ہوا عزرائیل علیہ السلام کو کہ اس عورت کی بھی روح قبض کر لو. عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ پانی کی بے رحم موجوں پر وہ ایک شیر خار بچہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ سنو، ہم نے موجوں کو حکم دیا کہ بہت ہی آہستگی سے اس کو کنارے پر لے آؤ. وہیں ایک شیر، بازو نے کہا چیتا، اس کی مادہ نے بچہ دیا تھا، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. ہوا کو اس پر حکم دیا کہ تم اس بچے پر آہستگی سے چلو. سورج کی شعاؤں کو تابع کیا کہ اس بچے پر اپنی تپش کو نہ ڈالنا. وہ بچہ بڑا ہوا تو جنات کے بادشاہ کو حکم دیا کہ اس کو تم بادشاہت سکھاؤ. الغرض اپنی نعمتوں کو، سارے عالم کو اس بچے کے لیے اللہ تعالی نے اس بچے کی رہنمائی کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے پورے عالم کو لگا دیا. یہ اللہ کی شان. اس لیے میرے اور آپ کے لیے تو مردہ ہیں لیکن اللہ کی نظر میں نہیں ہے. یہ جو ہوا آتی ہے، یہ جو وائرس آتے ہیں، یہ جو وبائیں ہوتی ہیں، یہ سب ہماری آپ کی نظر میں تو ایسے ہی ہیں لیکن سب اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے. یہ تو کہتے ہیں وہی بچہ بڑا ہو کر نمرود بنا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو، آگ میں ڈالا. تو ایک تو ہدایت ہوئی عام جو کہ تمام مخلوقات کے لیے ہے. دوسری ہدایت ہے کہ جیسے کافر مومن بن جائے، یہ ہدایت عامہ کہلاتی ہے. یہ بلکہ ہدایت خاص بولیں گے اس کو، کہ یہ خاص ہدایت ہے کہ وہ جو کافر ہے اس کو دولت ایمان مل گئی تو اس کو ہدایت مل گئی. ایک آدمی گنہگار ہے، فاسق ہے، اس فاسق نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو اس کو ہدایت مل گئی. یہ ہدایت خاص ہو گئی کہ کافر مومن ہو گیا، فاسق فاسق نیک بن گیا. یہ ہدایت خاص ہو گئی، ہدایت کی دوسری قسم ہو گئی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے کیا معنی، کہ منزل مقصود تک کسی کی مہربانی سے رہنمائی کرنا، یعنی اس کو رستہ دکھانا، اس کو ہدایت بولتے ہیں. جس کو ہمیں حکم ہے ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا، یہ رستہ دکھائیے ہمیں. تو یہ ہدایت کی دوسری قسم ہو گئی نا، کہ پہلی قسم عام ہے جو تمام مخلوقات کے لیے، جس میں چرند پرند نباتات جمادات حشرات یہ سب آ گئے. اور دوسری قسم ہدایت کی جو ہے وہ مومنین کے لیے ہو گئی، فاسق کے لیے ہو گئی کہ وہ فرما بردار بن گیا، کافر کے لیے ہو گئی کہ وہ مومن بن گیا. یہ ہدایت خاص ہو گئی. تیسری ہدایت، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. تو یہ ہدایت کی جو تیسری قسم ہے، یہ علا منہاج النبوت، نبی کے لیے جب بات ہوگی تو علا منہاج النبوت ہے. اور یہ خاص جو قسم ہے یہ خاص مومنین کے لیے، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ ان کے مراتب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو انہیں ترقی عطا فرماتے ہیں اس سے وہ ہدایت مراد ہے. مثلا اولیاء اللہ ہے، ایک آدمی نیک ہے، اس کی نیکی میں اور اضافہ ہو رہا ہے. جیسے رمضان المبارک ہے، اب رمضان المبارک ہے، ایک آدمی اللہ کا ولی ہے پہلے سے، رمضان کے ذریعے سے اس کا اللہ تعالی سے قرب اور بڑھے گا. اور ایک عام مسلمان ہے جو گناہگار ہے، عبادت نہیں کرتا، وہ گناہوں سے توبہ کر کے عبادت کر کے اللہ تعالی کا فرما بردار بن گیا. اور جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ عبادت کر کے اس کو جو قرب حاصل تھا اس قرب میں اس کے اور ترقی ہو گئی. اور جب نبیوں کی بات آئے گی تو اس سے معلوم ہو، اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اور جو ترقی عطا فرماتے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہو گئی. اب جب یہ ہدایت کا مفہوم رہے تو انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب ہدایت کس کو کہتے ہیں. کہ ہم تو بڑے مزے سے کہتے ہیں نا کہ ہدایت مل جائے، لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی معلوم ہو تو اس سے اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، جب ہدایت کے معنی ہوئے تو قرآن کریم کو ہدایت فرمایا، ہدل للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب اس قرآن کریم سے ہر شخص اپنے درجے کے اعتبار سے اسے استمتاع کرتا ہے، یعنی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب ایک عام آدمی ہے، اس کے لیے ہدایت یوں ہے کہ پہلے وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، جس کو میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ اگر 15 سے 20 منٹ کسی قاری صاحب کو دے دو تو انشاءاللہ تعالی اس کے سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، انسیت پیدا ہو جائے گی، الفاظ اس کے اور اس کے جو ہے الفاظ کے ساتھ اس کے حروف، ان حروف سے مناسبت پیدا ہو جائے گی. دیکھیں نا، انگریزی تو بولنا کمال نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ذرا انگریزی بولے اس کے اسٹائل میں، اسی اسٹائل میں انگریزی ہو، جی ایکسنٹ بھی ویسا ہو، لہجہ بھی ویسا ہو. کہتے ہیں ہاں جناب، یہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ دیسی آدمی ہے، تو بالکل پکا فرنگی لگتا ہے. کہ صاحب اسٹائل تو دیکھیں. تو ہر چیز کا ایک لہجہ ہوتا ہے نا، ہر زبان کا لہجہ اس زبان سے پتا چل جاتا ہے. آیا نا تو پنجاب میں گیا تو اس نے ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا یہ پنجاب کے جو لوگ ہیں ہر بات میں آہو جی کیوں کہتے ہیں، آہو جی. تو اس نے کہا یہ ہوتے نا جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ ایسے بولتے ہیں. تو اس انگریز نے پوچھا اچھا تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا آہو جی. تو لہجہ انسان کہتا جی, اس لیے کہتے ہیں نا انگریزی. اب جیسے یہ جو مشہور جو اسکول کہلاتا ہے, جب صاحب اپنے بچوں کو کیوں لوگ ڈالتے ہیں اس میں, کہتے ہیں انگریزی بولنا کمال نہیں ہے لیکن وہ انگریزی جو ہے اس اسٹائل سے بولے, وہ لہجہ بھی وہی ہو کس طرح آپ اسی لہجے میں بات کریں. تو میرے پیارے دوستوں, قرآن کریم کا بھی لہجہ ہے. اس لیے جو قرآن کریم نہیں سیکھتے پھر وہ کوئی پشتوں میں پڑھ رہا ہے, کوئی پنجابی پہ پڑھ رہا ہے, کوئی سندھی میں پڑھ رہا ہے, اپنے لہجے میں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنی اپنی گارے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم کو اس کے طرز میں, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحون عرب میں پڑھو, اس کو عرب کے لہجے میں اس کو پڑھو, وہ اسے قرآن کریم کی خوبصورتی ہے. لہذا اس کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا یہ خود ایک اہم چیز ہے, جس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ حروف کا معلوم ہو, جیسے قاف اور کاف. اور پھر قرآن کریم کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حروف سے, اس کے زیر زبر سے معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں, جس کی مثال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یوں بھی دیتے تھے, فرمایا کہ دیکھو جیسے الحمدللہ ہا جو ہمارے یہاں حلوے والی ہا سے مشہور ہے, تو وہ جو ہا ہے اسے الحمدللہ کے معنی ہوئے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اور اگر اسی الحمد کو ہا کے بجائے ہا سے پڑھ دیا تو نعوذ باللہ اس کے معنی ہوئے تمام نقائص اللہ کے لیے. اس لیے تو کہا معنی بدل جاتے ہیں, بعض مرتبہ تو کفریہ معنی ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, قلب موٹے قاف سے ہے, اس کے معنی دل کے ہیں, اور کلبن جو چھوٹے قاف سے ہے اس کے معنی کتے کے ہیں. کتنا فرق پڑ گیا. اسی طرح ہے تا اور تا کا فرق ہے. اب زا ہے, زا میں سیٹی ہے, لال بغیر سیٹی کے ہیں. سا اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, سین اس میں سیٹی کی آواز نکلے گی, س کی تھوڑی آواز آتی ہے, شین میں ش گھومتی ہے آواز, پھر واد ہے جس کے ان کے مخارج ہیں. ایک ایک حرف کو صرف بتایا, ہمارے علماء نے, ہمارے قرآن نے اس پر محنت کی ہے, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف کو سمجھایا کہ دیکھو یہ لفظ ادا کیسے, یہ حرف ادا کیسے ہوتا ہے. واد کو سمجھایا کہ اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ, چاہے دائیں سے ہو چاہے بائیں سے ہو, دونوں طرف جہاں سے چاہو نکالو, اس کی جو یہ جو سائڈ والا حصہ ہے اوپر کی جب چار داڑوں سے لگے, دائیں طرف والا ہو یا بائیں طرف والا, تو تب یہ واد کا مخرج ادا ہوتا ہے, جس کو لوگ بڑے مزے سے دال پڑھتے ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ آج کل ہمارے لوگ بھی, پہلے اتنا اہتمام تھا ماشاءاللہ اچھی نکالنے کی, دال کی تشبیہ سے بچتے تھے, لیکن اب نقل میں اندر وہ بھی دال نکالتے ہیں اور دلیل دیتے کہ صاحب وہاں کے لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں, عرب کے لوگ وہ بھی مانتے ہیں, محنت نہیں کرتے. اس کے لیے اس کا اہتمام کرے کہ واد کا جو مخرج ہے, پھر وا وہ الگ ہے, واد الگ ہے, وا الگ ہے, عین ہے, حمزہ اور عین, اس کا فرق ہے. اس کو سیکھے, اپنے بچوں کو بھی سکھائے, خود بھی محنت کرے. یہ قرآن کریم کا حق ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد میں, مقاصد نبوت میں سے ایک مقصد فرمایا, یتلو علیہم آیاتک, کہ جو آپ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے. تلاوت کا جو اطلاق ہے وہ قرآن کریم پر ہوتا ہے, کہ قرآن کریم کو جو پڑھنا ایک اچھے مستحسن خوبصورت طریقے میں. یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک چیز ہے میرے دوستو, اور یہ مقصد نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے, صحابہ کو سکھاتے تھے. اس نے وہ صحابی کا واقعہ نا غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلاوت سنی تو آپ نے تعریف کی, تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے پتا تھا, پتا ہوتا کہ آپ سن رہے تھے تو میں اور اچھا عمدگی سے پڑھتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو قاری حضرات قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اچھی تلاوت میں پڑھ کر سناتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اگلوں کے سے قرآن کریم کا ذوق پیدا ہو اور وہ قرآن کریم کو پڑھیں, اللہ تعالی کے کلام کو ان کو بھی پڑھنے کا ذوق ہو, اور قرآن کریم کی مقصود ہے قرآن کریم اور اللہ تعالی کی کبریائی مقصود ہے, تو ایسے تلاوت کرنے والے کو ملے گا, چاہے وہ ایک لاکھ کے مجونے میں پڑھ رہا ہے. اور اگر مقصد یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں کہ کیسا اچھا قرآن کریم پڑھتا ہے, اپنی تعریف کہ جی میری تعریف ہوگی, لوگ میری واہ واہ کریں گے کہ کتنی دیکھو محنت کی, کیسا اچھا مختلف لہجوں میں پڑھتا ہے, تو میرے پیارے دوستو پھر یہی دنیا دار کہلائے گا. اس لیے قرآن کریم کو جو پڑھتے ہیں یہ مستحسن ایک اچھا عمل ہے. اس لیے ان حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کریں, جیسے بیان کرنا اس سے مقصود ہے کہ لوگوں کو دینی رہنمائی ہو, لوگ دین میں آگے بڑھیں اور دینی جذبہ پیدا ہو میرے اندر بھی اور دوستوں میں بھی. تو دین کی خاطر اللہ کے دین کو بڑھانا مقصود ہو تو یہ پھر یہی بیان ہمارے لیے مغفرتوں کا رحمتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ بنے گا. اور اگر یہ مقصود ہو کہ لوگ تعریف کریں, فالوورز اور لائک والوں میں اضافہ ہو, انگوٹھے دکھانے والوں میں اضافہ ہو, لائک والے کا لائک کریں, فالوورز بڑھے, تعداد بڑھے, لوگ تعریف کریں گے, واہ واہ کریں گے, اب یہی بیان ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا. اس لیے کہا کہ اچھے عمل سے مقصود دین کی بڑائی ہو, اپنی بڑائی نہیں ہو. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اپنے بندے کے لیے. تو قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی فکر کریں, کیونکہ ایک مقصد ہے یتلو علیم آیاتی کا, اچھے قری سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, اس کو سیکھا جائے. میرے شیخ فرماتے ہیں 15-20 منٹ روزانہ اگر کسی قاری سے یاری لگا لو تو انشاءاللہ تعالی 2-3 مہینوں میں حروف سے مناسبت پیدا ہو جائے گی. تھوڑی سی مشق کر لے, محنت کر لے. لوگ بڑھاپے میں بھی کیا کیا کچھ نہیں سیکھتے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے کہا, تو وہ بڑی عمر کے تھے, تو حضرت نے ان سے فرمایا تو کہنے لگے کہ حضرت اب کہا میں بڑھاپے میں کیا بڈھا طوطا بنوں گا. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا, خاموش ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد ان آئے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آج کل آپ نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا حضرت کیا بتاؤں کہ بس وہ آج کل میں کچھ کورسز کر رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا اتنی عمر میں کورسز؟ کہا حضرت اس سے تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. تو پوچھا کتنا اضافہ ہوگا؟ حضرت نے دریافت فرمایا کہ حضرت تقریباً 3-5 ہزار روپے بڑھ جائیں گے. یہ پرانی بات ہے, تازہ نہیں بات, پرانی بات ہے. 5 ہزار روپے اس زمانے میں مانے رکھتے تھے. تو حضرت نے آہ کی, آہ درد سے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم جس سے آخرت اور اللہ کا قرب ملتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بڈھے طوطے بنے ہوئے ہیں. اب سب 5 ہزار تنخواہ کی خاطر سے آپ کیسے راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہیں اور کورسز کر رہے ہیں؟ اس لیے سمجھاتے تھے کہ دیکھو قرآن کریم کو درست کرو اور قرآن کریم کو پڑھو سیکھو. بڑی عمر والے بھی یہ نہیں سوچے کہ صاحب ہمیں کیا اب اس عمر میں کریں گے. تو قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے. اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں سے وَيُعَلِّمُهُ الْمُلْكِتَابِ, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کہ جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہ کیا، کہ اَيُّفَاهِمُهُمْ أَلْفَاظَهُ، کہ الفاظ کو کہ مفہوم کو سمجھاتے ہیں، اور وَيُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَتَ أَدَائِهِ، اور اس کی ادائیگی کو سمجھاتے ہیں. اس نے قرآن کریم ابتدا سے کہ شروع سے آخر تک قاری صاحب کو سنا دے تاکہ کوئی غلطی ہو، کوئی کہیں پر غنہ مت بھی. یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، غنہ ہے، مد ہے، کئی الفاظ کو، حروف کو کئی موٹا پڑھتے ہیں، کئی پتلا پڑھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. اور پھر پورا قرآن کریم معروف ہے، مجہول کہیں نہیں ہے، جیسے فارسی زبان مجہول ہے، اس میں معروف نہیں ہے. اور قرآن کریم معروف ہے، مجہول نہیں ہے. معروف اور مجہول کیا، اس کو حضرت میرے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے. پوچھتے کہ حضرت پوچھتے بھائی وہ جو عمارتوں میں ایک چیز لگی ہوتی ہے جو لوگوں کو اوپر لے کر جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی بتاؤ، نہیں پتا. ہاں بھائی کیا کہتے ہیں، جو عمارت میں لے کے جاتی کیا بولتے ہیں اس کو بتاؤ، لفٹ. لیفٹ نہیں بولتے، لیفٹ تو نہیں ہے وہ، لفٹ ہے. اچھا حضرت فرماتے دیکھو انگریز کا سبق کتنا پکا، ایک آدمی پڑھا لکھا نہ ہو وہ بھی لفٹ بولتا ہے، لیفٹ نہیں بولتا وہ. اور انگریزی میں گنتی پوچھتے تھے کہ بھائی ون کے بعد کیا آتا ہے، ہاں بھائی ون کے بعد کیا آتا ہے انگریزی میں بتاؤ، انگریزی گنتی آتی ہے نا ون، آگے ٹو. تو فرماتے دیکھو یہ بولتے ٹو، ٹو نہیں بولتے، ون ٹو بولے نا ٹو ٹائمس. فرماتے دیکھو کتنا پکا سبق ہے، ٹو پڑھنا یہ معروف ہے اور ٹو پڑھنا یہ مجہول ہے، لفٹ جو ہے یہ معروف ہے اور لیفٹ یہ مجہول ہے. یعنی لہجوں کو ٹیڑھا کرنا، ادائیگی کو، جیسے الحمد للہ الحمدو پڑھتے نا، الحمدو للہ یہ غلط ہے، یہ مجہول ہوا. الحمدو جیسے ون ٹو، حضرت والا ہر تو ایسے سمجھاتے تھے للہ. تو پورا قرآن مجود، قرآن کریم، قرآن مجید، اسی طرح پورا قرآن تک معروف ہے، مجہول نہیں ہے، عربی زبان میں مجہول نہیں ہے کہیں بھی، سوائے ایک جگہ کے. قرآن کریم میں صرف ایک جگہ ہے جو مجہول پڑی جاتی ہے، اور وہ جگہ کیا ہے، بارہویں پارے کے اندر، بسم اللہ مجریہا. خاموش رہنا چاہیے، بسم اللہ مجریہا، یہ کھڑی زیر ہے. حالانکہ پورے قرآن مجید میں اگر ویسے پڑھے تو مجری پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر مجرے پڑھنا یہی مستحسن طریقہ ہے، یہی اس کا ادب ہے، یہی سنت ہے کہ یہاں پر اس کو بسم اللہ مجریہا پڑھیں گے تبھی یہ مقبول ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ چیز اب کیسے کوئی آدمی، اور یہ چیزیں نیٹ پر نہیں مل سکتی کہ جی نیٹ سے ہم خود قرآن کریم پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. استاد چاہیے، استاد کے پاس بیٹھے گا وہ بتائے گا. کیونکہ کتنی دفعہ ایسا ہے کہ انسان خود پڑھتے پڑھتے ایک غلطی کر رہا ہوتا ہے. بعض مرتبہ اچھے اچھے ماہر قاری بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں، بعض مرتبہ کوئی عادت، ایک غلطی کی عادت پڑ جاتی ہے اور پڑھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک دفعہ حضرت والا میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد مدر صاحب دعوت برکاتہم نے نماز کے لیے اپنی مسجد میں، مسجد اشرف میں نماز پڑھانے کو فرمایا. تو جب نماز پڑھا کے باہر آیا تو حضرت نے سورہ فاتحہ میں میری غلطی نکالی. سبحان اللہ. فرمایا کہ دیکھو تم یہ غلطی نکال کرتے ہو. تو واقعی میں نے جب بعد میں غور کیا تو پتہ چلا وہ ایک، یہ ایک وہ صفت کی تھوڑی سی وہ غلطی ہے، یعنی کوئی بڑی غلطی نہیں لیکن چھوٹی سی، لیکن وہ ہے چیز جس کو حضرت نے مجھے توجہ دلائی. اب جیسے یہ جو پڑھتے ہیں نا تشدید کو، ہمارے یا کو میں عام طور پہ تشدید میں چونکہ ذرا زور ہے اس لیے آپ دیکھیں اچھے اچھے قاری پڑھتے ہیں ای یا کا ای یا کی آواز ایسے نکالتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، یہ اصل میں ایسے ای یا کا ایسے پڑھے، ای یا میں ایسا زور نہیں، وہ تو آواز ہی بدل گئی، تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ جو خود مجھے پتا چلتا ہے، بعض دفعہ پتا بھی چلتا ہے، بعض دفعہ کوئی بتا بھی دیتا ہے، تو ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہا کہ قرآن کریم کو سنائے، جب کسی کے ساتھ پڑھے گا تو وہ ہماری رہبری کرے گا، رہبری کر دے گا کہ دیکھو ایسے پڑھو قرآن کریم کو، اور پھر قرآن کریم میں بارہویں پارے میں سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں قالوا یا ابانا مالک لا تأمننا، یہ آیت ہے، اب اس آیت کو پڑھنے کا جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ لا تأمن تأمننا، اب تأمننا میں ہونٹ نہیں کیوں یہ جاتے، اس لیے آپ دیکھیں اچھے اچھے قرآن کریم پڑھنے والے جب رات آتے ہیں تو وہ ہونٹ گول کرتے ہیں، زبر اگر کہیں ہوں وہ ہونٹ گول کر لیتے ہیں، جیسے اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، بڑے بڑے حضرات ہیں آپ دیکھیں یہ غلطی صراط ال، کیونکہ رات گول موٹا پڑنا ہے تو اس میں ہونٹ خود بخود گول ہو جاتے ہیں، اسی کی مشق کرنی ہے کہ ایسا پڑھے اہدنا صراط ال کہ ہونٹ اپنی جگہ رہے گول نہ ہو، اب یہ چیزیں صفات کی چیزیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو درست کرنا ہے، اب زیادہ جو صرف ہونٹ گول دو جگہ پہ ہوتے ہیں، پورے قرآن مجید میں ہونٹ گول دو جگہ ہوتے ہیں، تین جگہ ہوتے ہیں، دو تو معروف ہے، تیسری جگہ وہ سنت سے ثابت ہے، دو جگہ کیا ہے، ایک تو پیش، جب بھی پیش کریں گے ہونٹ گول ہونا ضروری ہے، الحمدو الحمدو، زیادہ جب پڑے گا تو پیش میں ہونٹ گول ہونے چاہیے، یہ اس کے لوازمات میں سے لازم ہے، الحمدو، اسی طرح جب واو پڑھتے ہیں تو واو میں ہونٹ گول ہونے چاہیے، یہ ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں جہاں گویا کہ جہاں ہونٹ گول ہونے چاہیے وہاں ہونٹ گول کرے، جہاں نہیں ہونے چاہیے وہاں گول نہ کرے، گول کے لیے تو ایک جگہ ہوتی ہے وہیں تو گول کرنا چاہیے، اب کوئی آدمی ویسے ہی لائن میں ہاکی سے گول مار دے تو گول تو نہیں کہلائے گا اس کا، وہ تو فاؤل کہلائے گا، اور وہ فاؤل بھی ایسا ہے جب تک فاؤل کو بھی گول نہیں کرے گا فاؤل بھی ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے یہ بھی ٹھیک، تو دو جگہ، ایک تو واو، پورے قرآن مجید میں جہاں پر واو ہے وہاں ہونٹ گول ہوں گے، مغروبی، اب یہاں تو پیش خود ہے، اسی طرح سے سبحان اللہ، جیسے با واو زبر بو بو ہونٹ گول ہو جائیں گے، واو کی وجہ سے ہونٹ گول ہو جائیں گے، اور پیش کی وجہ سے با پیش بو بو، یہ ہونٹ خود بخود گول ہونے چاہیے، پیش پہ اور واو پہ ہونٹ گول ہونے چاہیے، اور تیسری جگہ جو قرآن مجید ہے جہاں ہونٹ گول ہوتے ہیں وہ ہے نہیں محل، لیکن چونکہ سنت طریقہ ہے اس لیے وہاں ہونٹ گول کر دیتے ہیں، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا، اب یہاں لا تأمننا میں ہونٹ گول ہونے کا کوئی ہے نہ، پیش ہے نہ واو ہے، لیکن یہاں پر ہونٹ گول ہونے چاہیے، لا تأمن ایسے کہ تأمننا، ایسے بھی ہو کہ آواز میں بھی فرق نہ ہے اور ہونٹ بھی گول ہو، جس سبحان اللہ، چونکہ یہ سنت طریقہ، تو یہ قرآن کریم کو سیکھیں، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں اور مرد بھی، والے بھی اس کا اہتمام کریں، علم پڑھنے والے بھی وہ بھی اہتمام کریں، کیونکہ بعض علم پڑھنے والے ہوتے ہیں، علم تو اچھا ہوتا ہے لیکن قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، حضرت والا ہر دو ایک جگہ نماز پڑھی، بڑے علم تھے، بہو نے جو غلطی کی حضرت نے تو، حضرت تو ایسے نہیں نماز تو نہیں، لیکن بعد نماز دہرائی جائے گی، نماز ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے اس کا اہتمام کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، کہ رمضان شریف کے ساتھ اس کا خاص جوڑ ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ صرف رمضان کا انتظار کیا جائے قرآن کریم پڑھنے میں، اور رمضان کے بعد پھر لپیٹ کے رکھ دیا کہ غیر رمضان میں قرآن کریم نہیں پڑھتے. ہمارے حضرات حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو حافظوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کبھی کھول کے بھی پڑھا کریں, کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی ایک اجر ہے. اگرچہ حافظ ہیں بغیر اس کے پڑھتے رہتے, لیکن قرآن کریم فرماتے تھے کھول کے بھی تھوڑا سا پڑھا کرو تاکہ اس کو دیکھو بھی. ایک بزرگ کا میرے شیخ واقعہ سناتے تھے, امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے اور لیکن قرآن کریم سے محبت تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس نہیں پڑھ سکتے, بعض ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ جو ہیں بےچارے کتنی محنت کی لیکن پھر بھی نہیں پڑھ سکے, لیکن محنت کے مکلف ہیں ہم لوگ, ایسے بلا وجہ نہ بیٹھے. صبح یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ مالٹا کی قید میں تھے, مالٹا کی جیل میں انگریزوں نے قید کیا تھا, جو اس لیے وہ کہتے کالے پانی کی سزا, سات سمندر پار کہاں مالٹا, حضرت وہاں پر قید تھے. جمعے کا دن آتا, سبحان اللہ, غسل فرماتے ہیں اپنے جو کپڑے موجود اچھے کپڑے زیب تن فرماتے خوشبو لگاتے اور پھر سلاخوں کے پاس آ کر سنتری سے فرماتے سپاہی سے سیکورٹی والے سے کہ مجھے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے. تو وہ سپاہی کہتا کہ اجازت نہیں ہے نہیں جا سکتے. حضرت آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے کہ یا اللہ, کیونکہ جمعے کی نماز کا بڑا اجر ہے, کہ اللہ اتنا میرے اختیار میں تھا, یہ میں نے کیا کہ غسل کیا کپڑے بدلے کپڑے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائی چل کر سلاخوں تک آیا, اتنا تو میرے اختیار میں تھا, اب اس سے آگے جانا میرے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جتنا تمہارے بس میں اتنا تو کرو, بیٹھے مت رہو. حضرت کا کتنا خوبصورت شعر ہے, فرماتے ہیں ان کا دامن گرچہ دور صحیح, ان کا دامن گرچے دور صحیح, ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. تم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ تو صحیح, جتنا کر سکتے ہو وہ تو کرو نا. آپ دیکھیں نا, ایک بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی پھل توڑنا ہے یا کوئی چیز لینی ہے, اس کو معلوم ہے مجھ سے دور ہے لیکن پھر بھی اچھلتا ہے کہ نہیں اچھلتا, کوشش کرتا ہے اچھلتا ہے. اسی کو کہا کہ جتنی تمہاری کوشش ہے تم اتنا کام کرو, باقی کام اللہ کے چھوڑ دو, تم اپنی تو کرو. اب ایک آدمی سبھی کہ جی کیسے ہوگا کیوں ہوگا, یہ بہت بے ادبی ہے اور بے ادب آدمی دین تو کیا دنیا میں بھی محروم رہتا ہے. اور تجربہ یہ دیکھا جو لوگ ادب کرنے والے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے دنیا میں بھی دیکھیے موٹر سائیکل کے میکینک میں کتنے ایسے چھوٹو ہوتے ہیں جو استاد کا بڑا ادب کرتے ہیں, تجربہ یہی دیکھا وہی استاد بنتے ہیں. دنیا میں بھی جو لوگ اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں دنیا میں بھی ترقی وہی کرتے ہیں, ادب ایسی چیز ہے. تو اس لیے اللہ کے راستے کا ادب ہے, انسان اپنی سی کوشش تو کرے. ان کا دامن گرچہ دور صحیح, ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. سبحان اللہ, اپنا ہاتھ تو پھیلاؤ, کوشش تو کرو پکڑنے کی. تو وہ جو بزرگ تھے جن کا ذکر کر رہا تھا, امی تھے, وہ قرآن کریم کو کھولتے اور ایک ایک آیت پر انگلی پھیرتے اور فرماتے حق حق حق, یعنی یہ بھی سچ فرمایا یہ بھی سچ فرمایا, ایک ایک لفظ ایک ایک چیز. تو قرآن کریم کے زیر زبر سے معنی بدل جاتے ہیں اور قرآن کریم کے حروف جو ہیں ایک ایک حرف سے معنی بدل جاتے ہیں, جس کی مثال میں نے پیش کی آپ حضرات کو. اور قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی سیکھیں, یہ قرآن کریم کا ایک حق ہے. پھر قرآن کریم کا دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, یہ بھی اس کے حقوق میں سے. ہم اپنے بچپن کا دیکھتے تھے کہ فجر کے بعد خاص طور پہ گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھی, قرآن کریم کا پڑھنا. اب یہ ہمارے گھروں میں معمول نہیں ہے, کتنی بڑی کوتاہی ہے. ہاں ریڈیو میں چلا دیں گے, ٹیپ پہ چلا دیں گے, یا یوں کہہ کے موبائل پہ چلا دی, تو اس موبائل کا قرآن مجید کا پڑھنا پہ اجر ہے نہ سننے پہ اجر ہے. قرآن کریم جو موبائل سے ہے نا اس کے سننے میں کوئی اجر نہیں ہے، وہ جو خود انسان پڑھتا ہے یا کسی کا قرآن کریم سنتا ہے. اسی لیے تو علماء نے بتایا نا کہ ریکارڈنگ کی اگر سجدہ آیت آ جائے، سجدہ تلاوت میں یہ جو آیت سجدے والی آیت آ جائے اس پر سجدہ واجب نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ویسے قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور آپ نے وہ آیت سنی تب آپ پر سجدہ ضروری ہوگا، نہ کرنے سے گناہ ہوگا. تو موبائل پہ قرآن کریم سننا یہ اس کا کوئی وہ نہیں، اصل ہے خود پڑھے یا سنے. جو بیٹھے ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وہ فائدے کی چیز ہے میرے دوستوں. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے. پہلا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھے روزانہ، اپنے قلب کو منور کرے. پھر خاص طور پہ جو سورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین شریف ہے، کتنی برکت ہے صبح پڑھنے والے کے لیے. پھر آخری تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تین تین مرتبہ صبح و شام پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہر چیز کی حفاظت کے لیے ہے. اسی طرح سے سورہ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت تھا تو آپ سے آئے اور کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی بچیوں کے لیے کچھ مقرر کر دوں. فرمایا کہ نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے اور یہ مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. اس لیے کہا کہ سورہ واقعہ پڑھنے والے کو فاقہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ افاقہ ہی رہے گا، فاقہ نہیں ہوگا. یہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے. پھر رات سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ جو ملک ہے اس کی تلاوت، یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. یہ تو روزانہ کی وہ ہے سورتیں، اور بھی اس طرح سورتیں ہیں جن کی جمعے کے دن سورہ کہف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ کہف ہے، جس کی تلاوت کو فرمایا کہ یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور کا دریا بنتی ہے. پھر اس کے پڑھنے والا دجال کے عظیم جو فطرہ ایک رونما ہونے والا ہے جو بالکل حق ہے، وہ دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا سورہ کاف کا پڑھنے والا. اسی طرح سے مختلف آیات ہیں، اسی طرح قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جس کی برکتیں، جیسے سورہ وہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اگر صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے تمام غم کو اپنے ذمے لے لیتے ہیں. کفاہ اللہ ما امہ من امر الدنیا والآخرہ. اسی طرح اور بھی ہے چھوٹی چھوٹی آیتوں کے کتنے ہیں. آمن الرسول کو بارے میں بڑی فضیلت ہے، جو آمن الرسول بیمار سوتے وقت اس کو فرمائے کہ اس کو پڑھ لو. اس طرح مختلف ہے. آیت الکرسی ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کو کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھو، حفاظت کے لیے ہے جنوں سے وغیرہ، اور بھی دوسری. اس طرح قرآن کریم کی مختلف آیات ہے جس کی اپنی برکتیں، ان برکتوں کو لے تلاوت کے ذریعے سے یا اپنے معمولات کے ذریعے سے. اب اور قرآن کریم کا تیسرا حق ہے کہ اس کے معنی کو سمجھے، جس کو یعلمہم الکتاب کی تشریح میں تفسیر میں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے وہ یبین لہم کیفیت ادائی یفاہمہم الفاظہ، الفاظ کے مطلب کو سمجھے، مفہوم کو سمجھے کہ قرآن کریم کے اس سے کیا مقصد ہے. وہ مقصد جو چلا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے، جو معنی چلے آ رہے ہیں وہ معنی مراد لیں. جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ سمجھایا، جیسے حروف مقطعات ہیں الف لام میم وغیرہ، اور اسی طرح حامیم حامیم عین سین قاف کاف یا عین صاد، یہ جو ہیں اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. یہ بھی ہمیں سکھایا کہ ان حروف کو اسی طرح پڑھنا ہے جو قرآن الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، یاسین ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے. یاسین کو یس نہیں پڑے گا، سبحان اللہ، یہ اسی کو ایسے ہی سکھایا کہ ایسے ہی پڑھو، یہ اسی کا حق ہے، اور پھر اس کے کوئی معنی، اللہ اور رسول اس کا یہی عقیدہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی جانتے ہیں، باقی اسی لیے اسلاف نے اس کے کوئی معنی نقل نہیں کیا، کہا بس یہ اس کو ایسے ہی ہے، بس یہ بھی سمجھا دیا کہ گویا کہ قرآن کریم ایسا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے ہی پڑھو. اور پھر وہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ کیا میاں طوطے کی طرح رٹے جا رہے ہو، بس پڑھتے رہتے ہو، معنی تو سمجھتے نہیں ہو، گویا کہ وہ اس بات کو کہنا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہ گمراہی کا عقیدہ ہے تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں یہ بات سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کے ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر ہر حرف پر. پھر آپ نے الف لام میم کی مثال دی، علماء فرماتے ہیں کہ الف لام میم کی مثال، فرمایا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، کہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، یعنی الف پر 10 نے کیا، لام پر 10 نے کیا، اور میم پر 10 نے کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حرف، اس حروف کی، ان حروف کی مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ اگر تم قرآن کریم کو نہیں بھی سمجھ رہے، پھر بھی اس کی تلاوت پر تم کو نیکیاں اور اجر ملے گا. ہاں البتہ حق کے کامل یہ ہے، حق کے کامل یہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی کو بھی سمجھے، لیکن وہ ڈکشنری سے یا اپنی مرضی سے نہ سمجھے. لغت سے ہی قرآن کریم کا ترجمہ میرے پیارے دوستو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے میرے شیخ سے کہا نا، کہنے لگے کہ یہ یدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس وقت تک نہیں ڈالیں گے حتی، یہاں تک کہ یلی جل جملو فی سم الخیاط، وہ جو سوئی کا جو ناکہ ہے اس میں سے اونٹ گزر جائے. تو کیا کریں، اتنا مطلب وہ ناکہ اتنا بڑا کریں گے یا اونٹ کو چھوٹا کریں گے تاکہ گزر جائے تو پھر اللہ بخش دیں گے؟ تو میرے شیخ فرماتے نہیں، یہ معنی نہیں ہے. اصل میں عربوں کا محاورہ ہے کہ جس کام کو نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں ناممکن، اور نہ کرنے والا کام اس کو کہتے حتی یلی جل جملو فی سم الخیاط، یہاں تک کہ تم اگر سوئی کے ناکے میں سے اونٹ بھی گزار دو گے پھر بھی نہیں کروں گا میں. کیونکہ عربوں کے محاورات پر، محاورات کو بھی سمجھے. وہ کہتے ہیں نا کہ میری لاش پہ سے گزر کے جانا پڑے گا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی لاش بنائے اور گزر کے چلے جائیں پھر اس کو کہ اب تم زندہ ہو جاؤ، اب تو یہ کام کر دو، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ ناممکن نہیں کرنا، کلی نفی ہے، نفی کل ہے. تو محاورات میں ایسے معنی ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کے بھی ایسے معنی. مقصد بھی کہنے کا ہے کہ یہ ڈکشنری سے نہیں حل ہو سکتا. پھر خاص طور پر گوگل ڈکشنری، اللہ معاف کرے کہ جب کبھی عرب ممالک میں جانا ہوتا ہے، خلیج کے ممالک میں، تو جب ان کی انگریزی اور عربی کا ترجمہ دیکھتے تو ہنسی آتی ہے. لیکن بس کیا کریں کہ وہ لکیر کے فقیر. اب دیکھیں محاورات ہوتے ہیں، ہر زبان میں اپنے محاورات ہیں. ان اردو کے محاورات انگریزی میں نہیں کر سکتے، انگریزی کے محاورات کو آپ اردو میں نہیں کر سکتے، لفظ و لفظ وہ ترجمہ سمجھانا پڑتا ہے. تو اسی لیے قرآن کریم کے مفہوم کو سیکھنا، کہ اور پھر قرآن کریم کے مفہوم وہ کیا سیکھے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں علماء حضرات کے دروس قرآن ہوتے ہیں مساجد کے اندر، مستند علماء کے، ان دروس میں شرکت کریں، سیکھے اس کو. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے احکام کو سیکھنا کہ ہر قرآن کریم سے کیا ایک مسئلہ نکل رہا ہے. اب جیسے یہ جو رمضان کی آیت ہے، اس آیت میں ہے نا ایام معدودات، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. احکام صرف ترجمے سے بھی نہیں ہو سکتے، کہ مان لو جی کسی مشہور عالم کا قرآن کریم کا ترجمہ دیکھا، اس ترجمے میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر تمہیں طاقت نہیں ہے تو تم فدیہ دو، یعنی اگر تمہیں طاقت ہے تو تمہارے اختیار ہے کہ تم رمضان شریف کا روزہ نہ رکھو بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دو، یہ معنی ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی صحت مند بھی ہے اور صحت مند بھی ہے، نہ مریض ہے نہ مسافر ہے، تو وہ کیا کرے، رمضان شریف کا روزہ نہ رکھے، چھٹی ہے، اور چھٹی ہے یہ ہے کہ جناب وہ فدیہ دیا جو کہ صدقہ فطر کے برابر ہے، فدیہ دیا ایک روزے کا اور روزے کی چھٹی ہو گئی. تو یاد رکھیے گا کہ یہ غلط ہے، یہ فہم اور اس سے یہ مسئلے کا استنباط اب نہیں ہے. ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا اور یہ اجازت تھی، اس لیے روزے رکھنے کے بھی درجے آئے. جیسے پہلے عالم یہ تھا کہ ایک آدمی نے اگر سونے سے پہلے، بلکہ ایک صحابی کا واقعہ ہے جس پر ہوا کہ اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ ایک آدمی رات کو سونے سے پہلے جو اس نے کھا لیا، اگر اس کو سحری کے وقت میں بھی اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھنے کے بعد کچھ کھا پی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آئی نا کہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جیسے انسان ہے کچھ کھاتا پیتا ہے کہ افطار کے جو پکوڑے بچ گئے چلو کچھ پکوڑے چنے کھا لو، اس کے بعد صبح اٹھ کے سحری کر لیں تھوڑا ہلکا پھلکا کھا کے سو جائے. تو میں نے یہ معمول تھا کہ جس نے جو کھا کے سو گیا یا اگر بغیر کھائے بھی سو گیا، سو کر اٹھنے کے بعد وہ سحری کرنے کی اجازت نہیں. ایک وہ بھی وقت تھا، ایک صحابی کا واقعہ کہ وہ مزدور پیشہ سے تھک کر آئے اور کھانے میں کچھ تاخیر ہوئی کہ گیس ٹھیک نہیں آ رہی، تیسری گیس ٹھیک نہیں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے گھر والے بیمار ہیں کچھ ہے، کھانا تاخیر ہو جاتا، وہ انتظار میں کھانے کے انتظار میں سو گئے. اب سو گئے اب جناب اور دن بھر کے بھوکے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی کے ساتھ تو یہ واقعہ مسلسل تین دن پیش آیا، لانا ان کے تین روزے مسلسل بغیر کھائے پیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، اس حکم کو منسوخ فرمایا، یعنی یہ اس کو منسوخ کیا اور پھر اشارت دی کہ تم کھاؤ حتی یتبین لکم الخیط الابیض، صبح سحری تک تم کھا نہیں سکتے. یعنی ایک آدمی اگر سو بھی جائے، سو کر اٹھنے کے بعد پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ کھائے سکے اور جناب سحری کر سکتا ہے. سبحان، پہلے تو ایسا بھی تھا حکم. اسی طریقے سے پہ یہ حکم تھا اس زمانے میں، یہ حکم تھا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے تو اس کی اجازت. لیکن پھر اس حکم کو منسوخ کیا، من شہیدا فلیصم، اس کے لیے حکم ہوا کہ بس جس نے رمضان کو پایا اگر وہ بالغ ہے، ذوی العقول میں سے ہے، مسافر نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. من شہیدا بالقوم شاہ فلیصم، دادا وہ آیت منسوخ ہے، وہ آیت کا ٹکڑا منسوخ ہے اور یہ ہے ناسخ، یعنی اس کو منسوخ کرنے والی، کہ اس کے لیے ضروری ہے. تو اسی لیے کہا کہ قرآن کریم کے احکام کو سب ترجمے سے نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح کے سورہ 28 پارے کی جو پہلی سورت ہے، اس سورت کے اندر بھی ہے کہ حکم ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتے تھے اور بزرگ بزرگ باتیں قریب آ کر اس سے یہ ہوتا تھا جو مخلص صحابہ وہ بےچارے پیچھے بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہتے تھے، اور ان منافقین کا مقصد تھا کہ صحابہ کو اذیت دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانے دیں، اس طرح وہ وقت برباد کرتے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، حکم نازل ہوا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو پہلے صدقہ دے پھر بات کرے، پھر آپ کے پاس جائے، یہ حکم نازل ہوا کسی دوسرے رکوع کے آخر میں ہی ہے. تو اس آیت پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا، صرف ایک صحابی، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی، انہوں نے صرف عمل فرمایا کہ صدقہ دیا پھر آپ سے بات گفتگو، اور اس کے بعد پھر یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی،
پھر اس کے بعد اجازت ہو گئی کہ نہیں تم تو کر سکتے. قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہے کہ جو خوب ابتدا میں تھا, دیکھیے نا جیسے ہے کہ آئی اللہ کا وہ فلا تمن کریم مچاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, ایک زمانہ تھا یہ حکم تھا. یہ شراب کی ایسی جان تھی, اور اسی طرح نماز کے لیے کبھی کوئی کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ ہے نماز مت پڑھو, ایسا نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ حکم بھی اللہ تعالی نے کیا. تو قرآن کریم میں کتنی ایسی آیات موجود ہیں کہ جو موجود ہیں لیکن وہ حکم منسوخ ہو گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ماہرین فن چاہیے, اور وہ علماء ربانیین ہیں, علماء ہیں, قرآن کریم کے مفسرین حضرات ہیں. وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اس سے کیا حکم نکلتا ہے, اس سے کیا مطلب نکلتا ہے, اس سے کیا مفہوم نکلتا ہے. ورنہ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر آدمی قرآن کریم کے ترجمہ جیسے بیٹھے ہوئے, ہمارے لیڈروں کو بھی شوق ہوتا ہے, اسی طرح کوئی افسر ہوتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد جناب کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تفسیر لکھوں, پھر اوٹ پٹان کی ادھر کی ادھر شمال مغرب اور مشرق مغرب کی جناب کلابیں ملاتے پھرتے ہیں جس کا علم سے کوئی وہ بھی نہیں ہوتا, اور چونکہ ذرا انگریزی میں لکھ دیتے ہیں سب انگریزان کو جوڑے صاحب انگلش میں ہے. تو بھائی انگریزی ہونا کوئی حق کی بات تھوڑی ہے, کوئی زبان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی اتنی بھی زیادتی ہو گئے اس کو بالکل رد کر دیا جائے, یہ بھی نہیں ہے. یہ کتنے انگریز ہیں جو مسلمان ہیں انگریزی بولتے ہیں, اس فقیر کا بھی کتنے سفر ہوتا ہے, کتنے ممالک میں جا انگریزی میں بیان ہوتا ہے, لیکن انگریزی کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب جس نے انگریزی بولی بس صاحب ہم تو ایسا اس سے فروغ کہ کیا کہیں, اور انگریزی سے زیادہ اگر انگلش بول, کیونکہ ہم پاکستانی لوگ تو انگریزی بولتے ہیں, یعنی انگریزی کو انگریزی میں بولتے ہیں, وہ انگلش میں انگلش میں بولتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں یہ قرآن کریم کا حق ہے, اور وہ حق یہ کہ اس کے معنی کو سمجھے, اس کے مطلب کو سمجھے, اس کے احکام کو سیکھے. اس کے لیے اس کے ماہرین فن ہے جو محنت کرتے ہیں دن و رات اس پہ محنت کرتے ہیں. تو قرآن کریم کے چار حقوق ہو گئے. نمبر ایک, اس پہ قرآن کریم کو سیکھا جائے, اس کا پڑھنا سیکھا. نمبر دو, تلاوت کرے. نمبر تین, اس کے معنی اس کے مطلب کو سمجھے کہ میرا رب ایسا جتنا تو ہو کہ جب ہم کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھے تو ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارا اللہ نے ہمیں کتنا عظیم مضمون اس میں عطا فرمایا. اتنا تو کم سے کم معلوم ہو مجھے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالی نے مجھے کیا سکھایا, کتنا معرفت کا عظیم الشان مضمون ہے, اللہ تعالی کی عظمت کا, بڑائی کا, ہدایت کا. صرف ایک سورہ فاتحہ کافی ہے میرے دوستوں. اس نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی پوری تشریح, پورا قرآن مجید یہ صرف سورہ فاتحہ کی تشریح ہے. علماء نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ صرف سورہ فاتحہ کی تشریح پورا قرآن مجید ہے. جیسے فرمانا غیر المغضوب اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دیجئے سیدھے رستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, وہ کون سا سیدھا رستہ ہے جس پہ آپ کے انعام یافتہ لوگ چلے, اور انعام یافتہ کو فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انعام یافتہ رستہ لوگ, نبیوں کا, صدیقین کا, شہیدوں کا رستہ.
وہ شہیدوں کا رستہ ہوتا ہے.
19 سال
بعد جا کے کھوپڑی میں بات آتی ہے کہ
نہیں ہم سے غلطی ہوئی, اس حماقت کا ادراک ہوتا ہے 19 برس کے بعد, جب بلین ڈالر خرچ کر ڈالے, اب معاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں جائی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دو. پیمپر بھی ضائع ہوئے, کتنا پیسہ پھونکا, پھر کتنے بے گناہوں کو مارا, یہ سب تاوان بھی لینا چاہیے, ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے ان احمقوں کو. پھر آگے فرمایا غیر المغضوب ولا الضالین, کہ وہ راستہ کن کا ہو, انعام یافتہ لوگ, ان کے مقابلے میں دو طبقوں کا ذکر کیا, مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اور ولا الضالین جو گمراہ ہو گئے, دو قسم کے لوگوں کو ذکر کیا. اس لیے کہتے ہیں اس کے ایک معنی مفسرین نے فرمایا مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں, گمراہ.
جو رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. سبحان اللہ، یہ اشعار میرے شیخ سناتے تھے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے. تو قرآن کریم کا رمضان کا ایک جوڑ ہے خاص. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، پورے رمضان شریف میں آپ کا معمول تھا 61 قرآن کریم پڑھتے تھے. کتنے؟ چلو نہیں 61. آج کل لوگوں کو اردو کی گنتی نہیں آتی، عجیب معاملہ ہے. ہماری نسل کو اردو کی گنتی نہیں آتی، انگریزی میں بتانا پڑتا ہے. 61 قرآن مجید، یعنی 61. کیسے؟ ایک دن میں، ایک رات میں، ایک قرآن کریم پورا دن میں، اور ایک قرآن کریم رات میں روزانہ. اگر 30 دن ہیں تو 60 قرآن مجید ہی ہو گئے، اور ایک قرآن کریم آپ تراویح میں پڑھتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسا معمول. لائیے جناب، پتہ نہیں کیا کھاتے تھے، کون سے سلاجید کھاتے تھے یہ حضرات، جس کی برکت یہ. سبحان اللہ، کیا طاقت! پھر طاقت سے زیادہ شوق، جذبہ، کیفیات. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پوری رات میں قرآن مجید پڑھتے
ہیں. کھڑے ہو گئے، کیسے کیسے حضرات. سبحان، تو قرآن کریم کا رمضان سے ساتھ جوڑ، قرآن کریم جس کو ہدایت فرمایا، اور ہدایت کے معنی میں نارس کے تھے، ہدایت کہتے ہیں کہ منزل مقصود تک کسی کی مہربانی سے رہنمائی کرنا، یعنی اس کو رستہ دکھانا، اس کو ہدایت کرنا. کہ منزل مقصود یعنی آخرت کی رہنمائی کرنا، بتانا، سمجھانا، کہنا. اور محبت میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کے لے جانا. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا موقع فرمائے، قرآن کریم سے تعلق ہمیں نصیب فرمائے، کہ ہم ان کے معنی میں جو قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، تلاوت کا بھی ذوق اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو
مفاہیم معنی سمجھے، پھر اس کے احکام کو سمجھے. یہ جو مدارس میں میرے پیارے دوستو یہ جو محنت ہو رہی ہے، یہ ساروں کام ہوتے ہیں وہاں، کہ الفاظ بھی سکھا رہے ہیں، کہ تلاوت بھی سکھا رہے ہیں، پھر تلاوت پہ بھی ان کو معمول میں لگایا جاتا ہے، پھر اس کے معنی بھی سمجھائے جاتے ہیں، پھر اس کے احکام بھی قرآن کریم کے سمجھائے جاتے ہیں. یہ اتنا عظیم و شان کام مدارس کا ہو رہا ہے. اس لیے ان مدارس سے تعاون، اگرچہ دنیا منع کرتی ہے کہ فنڈ ریزنگ مت کرو، یہ سارا کھیل اسی لیے تو ہے، نام رکھا ٹیررزم، دہشت گردی. واہ سبحان اللہ، واہ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، اور ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ عالم ہے. مسلمانوں کو، لاکھوں کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، بالکل ایسی بمباریاں. کیا عراق، کیا شام، کیا فلسطین، کیا کشمیر، کیا چین، کیا افغانستان، صومالیہ، اللہ اکبر، لاکھوں لاکھوں مسلمان ہیں نا، اس لیے ارضا ہیں وہ. اور یہی جو ہے میرے پیارے دوستو، ان کے ہو جائے کسی قادیانی کے پیچھے ایک پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ملعونا کو ملک سے نکالنے کے لیے کتنی محنتیں کر ڈالی. یہ ہمارے حکام کو بھی اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور جہاد کی عظمت بھی عطا فرمائے، کہ بتا دیا دیکھو 19 سال بعد دستخط کر کے اپنی شکست کا اعتراف کر دیا. سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ. 19 سال بعد لگے عقل میں بات آنے میں، 19 سال لگے کہ عقل میں بات آئی کہ ہم سے غلطی کی، اب اس کو تسلیم کیا. پہلے مان لیتے، لیکن جتنے مسلمانوں کا نقصان ہوا، یہ تاوان بھی لینا چاہیے. لیکن یہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے بتا دیا، جہاد کی برکت کو سمجھا دیا. سبحان اللہ، کہ دیکھو جہاد ایسی چیز ہے کہ مسلمان کو عزت ہی دلاتا ہے. کہ جی پڑھے لکھے نہیں ہیں, پڑھانا نہیں آتا, جاہل ہے, اجڑ ہے, دہشت گرد ہیں, ساری تعریفیں ختم, کہ یہی سمجھدار ہے, یہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ, اور دنیا کی طاقت بھی دکھا دی. اس لیے پاکستان کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ بات, پاکستان بھی سمجھ جائے اور دوسرے مسلمان بھی سمجھ جائے کہ ڈرو مت, کہ جب اللہ تعالیٰ جو ان مسلمانوں کے ذریعے سے اگر عزت دلا سکتے ہیں تمہارے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تمہیں ہم کو راضی اور خوش کرو, پھر دیکھو کیسی مددیں آتی ہیں تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاف دے, اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں رمضان المبارک خیریت و عافیت کے ساتھ اور اپنے قرب و رحمت و شفقتوں کے ساتھ مقدر فرما دیجئے, اور اپنی رحمت کے صدقے میں قرآن کریم سے ہم سب کو تعلق خاص عطا فرما, شب و روز اس کی الورزقنا تلاوتہ آنا اللیل و آنا النہار, شب و روز اس کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اور یا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے جو مکاتب ہیں اور مدارس ہیں اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما, اور ان مکاتب میں پڑھانے والے اور ان مدارس کی خدمت کرنے والے اور ان کے مہتمین اور ان کے معاونین اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ دین کے تمام مراکز کی حفاظت فرما, اپنی خاص رحمتوں کا اور برکتوں کا ذریعہ فرما. اور اللہ اپنے رحمت کے صدقے میں ہم سب کو دین کا ادب عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو دین کا ادب عطا فرما, دین کے رستے کا ادب عطا فرما, اپنے نام کا ادب عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ مساجد کا ادب عطا فرما, اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, خاص عنایات اور مہربانیاں ہم سب پر فرما. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو عافیت دارین عطا فرما, یا اللہ اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. اور اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے ان کو جلد اچھے رشتے عطا فرما, اور جو لڑکے شادی کے قابل ہیں ان کو نیک بیوی عطا فرما, زوجین میں محبت قائم فرما, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اپنی رحمت سے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, اپنے قرب کا ذریعہ بنا, اور فکر آخرت کا ذریعہ بنا, اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.